بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا کہنا ہے کہ پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا ہونے پائے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ خدایا، تو تمام انسانوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہوتا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران پہلی مجلس. جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے. سلام قبول فرمائیں. سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 اور 9 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومن. اور سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے. سامعین، ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سنیں گے اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام انداز جہاں. انداز جہاں پروگرام کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا صبح امید، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے. نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی مخصوص دعا. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، پیش خدمت ہیں عالمی خبریں. سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، سماعت فرمائیے عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی. پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے گھر اور معاشرے میں خواتین کے مقام و منزلت کے تحفظ پر زور دیا ہے. وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا ہے کہ دنیا کو اس وقت کثیر الجہتی اور پیچیدہ بحرانوں کا سامنا ہے. صوبہ سندھ میں گزشتہ روز بلدیاتی الیکشن کے دوسرے مرحلے کے انعقاد سے صرف 2 دن پہلے الیکشن کمیشن اور حکومت سندھ کے درمیان اختیارات کا تنازع کھڑا ہو گیا ہے. ہندوستان کی ریاست اتراکھنڈ میں زمین میں دھستے جا رہے شہر جوشی مٹھ کے بارے میں اسرو نے چونکا دینے والی اطلاعات فراہم کی ہیں. اور شام کے صدر بشار اسد نے کہا ہے کہ ترک حکام سے کسی بھی طرح کی ملاقات کے لیے ضروری ہے کہ شام کے علاقوں پر غاصبانہ قبضہ ختم کیا جائے. اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل. صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے گھر اور معاشرے میں خواتین کے مقام و منزلت کے تحفظ پر زور دیا ہے. ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے جمعے کے روز ایران کے وسطی شہر یزد میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے یوم ولادت کی مناسبت سے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کا نظریہ مغربی ممالک کے نظریے جو خواتین کو سامان کے طور پر دیکھتے ہیں اور جہالت کے نظریے جو خواتین کو حاشیے پر ڈالنے اور پسماندہ رکھنے پر مشتمل ہے بالکل مختلف ہے. انہوں نے کہا کہ عورت ایک مکمل انسان کی حیثیت سے تمام فکری، اخلاقی اور عملی میدانوں میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے، نیز خاندان اور بچوں کی تربیت میں ایک مؤثر فرد کے طور پر کام کر سکتی ہے. سید ابراہیم رئیسی نے ایرانی خواتین کے بارے میں مغرب والوں کی برہمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مغرب والے اس بات سے خوف زدہ ہیں کہ خواتین کے بارے میں اسلامی جمہوریہ ایران کا نظریہ ان کے نظریے سے میل نہیں کھاتا اور خواتین حجاب کے ساتھ خاص طور سے سیاسی میدان میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں. صدر مملکت نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ وہ ممالک جہاں خواتین قیدیوں کی ریکارڈ تعداد موجود ہے وہ کس طرح خواتین کو زندگی دے سکتے ہیں، کہا کہ جو لوگ آج خواتین کے لیے زندگی کا دم بھرتے ہیں، سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ان کی پولیس اوسطاً ہر 10 دن میں ایک عورت کی زندگی کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ ایرانی عوام نے بدنام زمانہ فرانسیسی جریدے چارلی ہیبڈو کی جانب سے دین اسلام، ولایت و مرجعیت کی شان میں گستاخی اور توہین کے خلاف پورے ملک میں احتجاجی مظاہرے کیے۔ گزشتہ روز ہونے والے ان احتجاجی مظاہروں کے دوران ایرانی عوام نے فرانسیسی جریدے کے گستاخانہ اقدام اور اس گستاخی کے لیے فرانسیسی حکام کی شرمناک حمایت کی بھی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ پورے ملک میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں کے بعد ایران کے انقلابی عوام نے ایک قرارداد بھی پاس کی۔ اس قرارداد میں زور دے کر کہا گیا ہے کہ چارلی ہیبڈو کا گستاخانہ اقدام دین اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کے مقابلے میں دشمن کی مایوسی اور عاجزی و ناتوانی نیز بے بسی کا کھلا ثبوت ہے جو مسلمانان عالم اور تمام حریت پسندوں نیز روشن خیال مفکرین اور دانشوروں کی نظر میں قابل مذمت ہے۔ بدنام زمانہ فرانسیسی جریدے چارلی ہیبڈو نے حال ہی میں اشتعال انگیزی کرتے ہوئے ایران میں بلوا کرنے والوں کی حمایت کے تناظر میں توہین آمیز خاکوں کے مقابلے کا انعقاد کیا تھا اور ایران کے اعلی حکام اور ان کے دینی مقدسات کی توہین کے مقصد سے اپنے صفات پر جگہ دی اور اس طرح سے مرجعیت اور مسلمانوں کے مقدسات اور قومی و دینی اقدار کی کھلی توہین کی۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا ہے کہ دنیا کو اس وقت کثیر الجہتی اور پیچیدہ بحرانوں کا سامنا ہے۔ جمعے کے روز وائس آف ساؤتھ اجلاس سے آن لائن خطاب کرتے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اہم عالمی معاملات پر ایران کے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کو اس وقت کورونا کی واپسی، جنگ اور دہشت گردی، پسماندگی، غربت اور معاشی ناانصافیوں کے ساتھ ساتھ اقتصادی جمود اور افراط زر جیسی پیچیدہ مشکلات اور بحرانوں کا سامنا ہے۔ حسین امیر عبداللہیان نے مزید کہا کہ بعض ممالک بین الاقوامی مسائل اور مشکلات کے حل کے لیے اتفاق رائے اور تعاون کے بجائے اپنے یک طرفہ مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ طاقتیں بین الاقوامی مالیاتی اور اقتصادی اداروں پر اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے آزاد اور خود مختار ممالک پر یک طرفہ اور ظالمانہ پابندیاں عائد کر رہی ہیں۔ نئی دہلی کی میزبانی میں ہونے والے اجلاس سے ہندوستان، آرمینیا، عمان، مالدیپ، پاناما، جمائیکا، کینیا، ایل سلواڈور، جارجیا، یوگینڈا اور تیونس کے وزراء خارجہ نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ صوبائی سندھ میں گزشتہ روز بلدیاتی الیکشن کے دوسرے مرحلے کے انعقاد سے صرف 2 دن پہلے الیکشن کمیشن اور حکومت سندھ کے درمیان اختیارات کا تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ اطلاعات ہیں کہ حکومت سندھ نے کراچی اور حیدرآباد کی حلقہ بندیوں کی منسوخی کے بارے میں جاری کیے گئے نوٹس کی الیکشن کمیشن کی جانب سے تنسیخ کو اپنے اختیارات میں مداخلت قرار دیا ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل میمن کے حوالے سے میڈیا میں 2 متضاد بیانات آئے۔ ان میں سے ایک بیان میں انہوں نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو صوبائی حکومت کے اختیارات میں مداخلت قرار دیا ہے۔ جنگ آن لائن میں جاری ہونے والی ایک اور خبر کے مطابق شرجیل میمن نے کہا ہے کہ حکومت الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد بلدیاتی انتخابات منسوخ نہیں کر سکتی اور یہ انتخابات شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ ادھر ایم کیو ایم نے کہا ہے کہ جب سندھ حکومت نے حلقہ بندیوں سے متعلق نوٹیفیکیشن واپس لے لیا ہے تو اب الیکشن کمیشن کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ دوسری طرف پنجاب اسمبلی کی تحلیل سے پیدا ہونے والے سیاسی بحران کے درمیان پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے اپنی پارٹی کے قائد میاں نواز شریف سے ٹیلی فونی بات چیت کی ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں حکمراں جماعت کے قریبی ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف اور میاں نواز شریف کے درمیان ٹیلی فونی رابطے میں پنجاب کی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان کی ریاست اتراکھنڈ میں زمین میں دھنستے جا رہے شہر جوشی مٹھ کے بارے میں اسرو نے چونکا دینے والی اطلاعات فراہم کی ہیں۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق اسرو کے ایک سینٹر کے ذریعے جاری کی گئی سیٹلائٹ تصویروں سے پتہ چلتا ہے کہ ریاست اتراکھنڈ کا شہر جوشی مٹھ 27 دسمبر سے 8 جنوری تک صرف 12 دن میں تقریباً 5.5 سینٹی میٹر زمین میں دھنس چکا ہے۔ اس درمیان خود جوشی مٹھ میں عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ بڑے پیمانے پر زمین تیزی سے دھنس رہی ہے اور 2 جنوری کے بعد سے اس میں تیزی آئی ہے۔ جوشی مٹھ میں بیشتر رہائشی مکانات میں دراڑیں پڑ چکی ہیں اور ہوٹل اور آرمی کی عمارتیں بھی اب محفوظ نہیں ہیں۔ حکومت نے شہر کو آفت زدہ قرار دے دیا ہے اور لوگوں کو محفوظ مقامات کی جانب منتقل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن مقامی باشندوں کا کہنا ہے کہ جب تک انہیں معاوضے اور بعض آبادکاری کی مکمل یقین دہانی نہیں کرا دی جاتی اس وقت تک وہ یہاں سے نہیں جائیں گے۔ افغان دارالحکومت کابل کے دھماکے میں زخمی ہونے والوں کے لیے ایران کی انسان دوستانہ امداد، جس میں دوائیں اور طبی وسائل بھی شامل ہیں، کابل پہنچ گئی ہے۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق کابل میں ایران کے سفارت خانے کے فرسٹ سیکرٹری سید حسن مرتضوی نے کہا کہ کابل دھماکے میں زخمی ہونے والوں کی امداد کے لیے 10 ٹن دواؤں اور 3.5 ٹن طبی وسائل کا حامل ایران کا ایک طیارہ کابل ایئرپورٹ پہنچ گیا ہے۔ گزشتہ روز انہوں نے کہا کہ ایران ہمیشہ افغان عوام کے ساتھ رہا ہے اور وہ انہیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ بدھ کو کابل میں وزارت خارجہ کی عمارت کے قریب ہونے والے بم دھماکے میں کم سے کم 5 افراد جاں بحق اور 10 دیگر زخمی ہو گئے تھے۔ اس بم دھماکے کی ذمہ داری داعش دہشت گرد گروہ نے قبول کی ہے۔ افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں آنے اور امریکی بینکوں میں افغانستان کا قومی سرمایہ منجمد کر دیے جانے کے بعد افغانستان کے مختلف اور خاص طور سے پسماندہ علاقوں میں غربت و افلاس اور بھکمری پھیلتی جا رہی ہے۔ شام کے صدر بشار اسد نے کہا ہے کہ ترک حکام سے کسی بھی طرح کی ملاقات کے لیے ضروری ہے کہ شام کے علاقوں پر غاصبانہ قبضہ ختم کیا جائے اور دہشت گردی کی حمایت کرنا بند کر دی جائے۔ شامی خبر رساں ایجنسی سانا کی رپورٹ کے مطابق شام کے صدر بشار اسد نے روسی صدر ولادیمیر پوتین کے خصوصی ایلچی الیگزینڈر لاورنتیف سے ملاقات میں دمشق ماسکو اسٹریٹجک تعلقات اور ان کے فروغ کے میکانزم اور طریقہ کار کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ کل ہونے والی اس ملاقات میں علاقائی اور بین الاقوامی مسائل کے بارے میں بھی بات چیت ہوئی۔ شام کے صدر بشار اسد نے کہا کہ اس وقت شدید ترین سیاسی اور تشہیراتی جنگ ہو رہی ہے اور یہ مسئلہ اس بات کا متقاضی ہے کہ سیاسی موقف میں زیادہ سے زیادہ استحکام پیدا کیا جائے۔ بنابراین شام دنباس میں روس کی خصوصی فوجی کارروائی کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ بشار اسد نے کہا کہ اس قسم کی ملاقاتوں کو سود مند بنانے کے لیے شام اور روس کے درمیان پہلے سے ہم آہنگی اور منصوبہ بندی کیے جانے کی ضرورت ہے تاکہ ان ملاقاتوں سے شام کے مد نظر نتائج بھی حاصل ہو سکیں۔ سعودی عرب کی سرحد سے ملے یمنی صوبے سعدہ کے مختلف علاقوں پر سعودی اتحاد کی جارحیت میں ایک یمنی شہری شہید ہو گیا ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کے سرحدی صوبے سعدہ پر سعودی اتحاد کی جارحیت روزمرہ کا معمول بن چکا ہے اور سعدہ کے مختلف علاقوں پر روزانہ ہی بمباری اور گولہ باری کی جاتی رہی ہے۔ سعودی اتحاد نے صوبے سعدہ کے علاقوں ممبا اور شدہ کو بھی وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا، جہاں ایک یمنی شہری شہید اور ایک دیگر زخمی ہو گیا۔ اس سے پہلے یمن کے ان علاقوں پر سعودی اتحاد کے حملوں میں 16 افراد شہید اور زخمی ہوئے تھے، جن میں ایک افریقی مہاجر بھی شامل ہے۔ واضح رہے کہ 26 مارچ سن 2015 کو سعودی اتحاد نے یمن پر جارحیت شروع کی تھی اور اس وقت سے اب تک ہزاروں یمنی عام شہری شہید اور زخمی ہو چکے ہیں، جن میں 3,742 بچے بھی شہید اور 3,992 دیگر بچے زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے مغربی کنارے میں غاصب اسرائیلی فوج کی گولیوں کا نشانہ بننے والے فلسطینیوں کی شہادت پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ صہیونی حکومت نے فلسطینی قوم کے خلاف کھلے جرم کا ارتکاب کیا ہے اور اسے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر کی رپورٹ کے مطابق جمعے کے روز فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے ترجمان حازم قاسم نے غرب اردن میں قابض اسرائیلی فوج کی گولیوں کا نشانہ بننے والے متعدد فلسطینیوں کی شہادت پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ صہیونی حکومت فلسطینی عوام کے عزم و ارادے اور استقامت کو کمزور کرنے کے لیے دہشت گردی کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت فلسطینیوں کے خلاف کھلے اور ہماگیر جرائم کا ارتکاب کر رہی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے صہیونیوں کے جرائم اور فلسطینیوں کی استقامت۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ جنازین، جیسا کہ آپ مسلسل خبروں میں سن رہے ہیں کہ یوں تو غاصب صہیونی حکومت میں کابینہ کسی کی بھی ہو، ان کی ازلی دشمنی گویا فلسطینیوں سے ہے، عالم اسلام سے ہے اور مسلمانوں سے ہے۔ اس سے پہلے کی حکومت ہو یا اس سے پہلے کی، اس سے پہلے کی، سبھی نے فلسطینیوں پر ظلم اور ستم ڈھانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ لیکن بنیامین نتنیاہو جب سے دوبارہ اقتدار میں آیا ہے، اس کی کابینہ کے سخت گیر قومی سلامتی یا اندرونی سلامتی کے وزیر نے جو موقف اور جو اقدامات کر رکھے ہیں فلسطینیوں کے خلاف، ظاہر ہے کہ اس سے پورے عالم اسلام میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ابھی نیا سال شروع ہوا ہے، آج 13 تاریخ ہے۔ 13 دنوں میں کم سے کم 9 فلسطینی غاصب صہیونی فوجوں کے ہاتھوں شہید ہو چکے ہیں، جن میں کم سے کم 3 یا 4 بچے بھی شامل ہیں۔ اس دوران حماس اور جہاد اسلامی سمیت مختلف فلسطینی تنظیموں نے کہا ہے کہ ہم اس طرح کی غاصب صہیونی حکومت کی کاروائیوں کا منہ توڑ جواب دیں گے اور شہدا کے خون کا ہر حال میں بدلہ لے کر رہیں گے۔ جہاد اسلامی فلسطین نے آج ہی اپنے تازہ بیان میں تمام فلسطینیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ فلسطینی علاقوں کو صہیونیوں کے لیے جہنم میں تبدیل کر دیں۔ دوسری طرف خود فلسطین کے جو مختلف گروہ ہیں، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم اب غاصب صہیونیوں کو چین اور سکون سے نہیں رہنے دیں گے۔ اس موضوع پر آج ہم گفتگو کریں گے اپنے مزید مہمانوں سے۔ ہمارے ساتھیوں نے یہاں پر ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے ترجمان نے مغربی کنارے میں غاصب اسرائیلی فوج کی گولیوں کا نشانہ بننے والے فلسطینیوں کی شہادت پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ صہیونی دشمن نے فلسطینی قوم کے خلاف کھلے جرم کا ارتکاب کیا ہے اور اس کا خمیازہ اسے بھگتنا پڑے گا۔ مرکز اطلاعات فلسطین کی رپورٹ کے مطابق جمعے کے روز فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے ترجمان حازم قاسم نے غرب اردن میں قابض اسرائیلی فوج کی گولیوں کا نشانہ بننے والے متعدد فلسطینیوں کی شہادت پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ صہیونی دشمن فلسطینی عوام کے عزم و ارادے اور استقامت کو کمزور کرنے کے لیے دہشت گردی کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی دشمن فلسطینیوں کے خلاف کھلے اور ہمہ گیر جرائم کا ارتکاب کر رہی ہے۔ حازم قاسم نے کہا کہ یہ شرم کی بات ہے کہ بعض عرب ممالک اور قابض حکومت کے درمیان تعلقات کے معمول پر آنے اور سفیروں کے تبادلے کے بعد فلسطینی قوم کے خلاف صہیونی دشمن کے جرائم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ چند گھنٹے قبل فلسطینی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ قبطیہ کے علاقے میں اسرائیلی قابض فوج کی گولی کا نشانہ بننے والا 18 سالہ فلسطینی نوجوان عبدالحادی فخری یوسف نزال شہید ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس فلسطینی نوجوان کو جمعرات کی شام اسرائیلی فوجیوں نے جنین کے جنوب میں واقع قصبہ قواتیہ میں گولی مار دی تھی، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گیا تھا۔ جمعرات کے صبح فلسطین کی وزارت صحت نے بتایا تھا کہ مغربی کنارے کے شہر نابلس پر غازی اسرائیلی فوج کی جارحیت کے دوران کم سے کم 10 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں، جن میں کم سے کم 5 کو جنگی گولیوں کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ فلسطینیوں نے صہیونی حکومت کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات کو مسترد کرتے ہوئے صہیونی جارحیت کے جواب میں ہتھیار اٹھا کر جواب دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیموں نے صہیونی فوج اور مسلمان آبادکاروں کی جانب سے بڑھتی جارحیت اور فلسطینی خواتین اور بچوں کو نشانہ بنائے جانے کے جواب میں اپنی جوابی اور انتقامی کارروائیاں تیز کر دی ہیں، جس کے نتیجے میں غاصب صہیونی حکومت کے مقابلے میں طاقت کا توازن اب فلسطینی مجاہدین کے حق میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ گزشتہ چند ماہ میں غاصب صہیونیوں پر فلسطینیوں کے حملوں میں مغربی کنارے اور دریا اردن کے علاقوں میں اتنی شدت آ گئی ہے کہ صہیونی فوجی اور سیاسی ذرائع ان حملوں کا مقابلہ کرنے سے اپنی ناتوانی کا اظہار کر چکے ہیں اور ان حملوں میں مزید شدت اور پھیلاؤ کے خطرے کی وارننگ دے چکے ہیں۔ رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ غرب اردن میں فلسطینیوں کی تحریک استقامت کے مجاہد سپاہی اپنی جافشانی اور مؤثر اور جرات مندانہ موتور جوابی کارروائیاں انجام دے کر غاصب صہیونی حکومت کی جارح فوج کے خوف و ہراس اور ڈرون خواب میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے صرف غزہ اور مقبوضہ فلسطین کے جنوبی علاقوں میں صہیونیوں کو فلسطینی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن اب مغربی کنارے اور مشرقی فلسطینی علاقوں کے مختلف علاقے فلسطینی جوانوں کے لیے صہیونیوں کے شکار کرنے کا اہم علاقہ بن گئے ہیں۔
جناب، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے تہران میں مقیم ممتاز سیاسی مبصر غلام عباس حیدری صاحب کو، اور ہمارے ساتھ پاکستان سے رابطے میں ہوں گے فلسطین فاؤنڈیشن پاکستان کے مرکزی رہنما صابر ابو مریم صاحب۔ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، آغاز کرتے ہیں حیدری صاحب سے۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام۔
حیدری صاحب، جو اس وقت فلسطین کی صورتحال اور جس طریقے سے صہیونیوں کی جانب سے فلسطینیوں پر ظلم و تشدد میں تیزی آئی ہے، کیا یہ ایک اچانک ہے یا کسی منصوبہ بند سازش کا حصہ ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں علی عباس میں آپ کی خدمت میں اور اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، یہ جب سے انتہا پسند حکومت آئی ہے مقبوضہ فلسطین میں، اس وقت سے جو ہے اس قسم کے اقدامات میں تیزی آئی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو ہے مسجد الاقصیٰ بیت المقدس کی بے حرمتی کی گئی، اور ایک انتہا پسند صہیونی وزیر نے وہاں جو ہے وہاں جا کر توہین کی اور پامال کیا، اور اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی جو فلسطینی پرچم ہیں انہیں اتارے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ سب سے افسوسناک بات یہ بھی ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 5 فلسطینی شہید ہوئے ہیں مختلف واقعات میں، اور یہ سلسلہ بدستور جاری ہے، اور آئے دن فلسطینیوں کے اجتماع پر، فلسطینیوں کے گھروں پر جو ہے یلغار کا سلسلہ جاری ہے۔ اور جب یہ حکومت بن رہی تھی، انتہا پسند حکومت، تو اس وقت جو ہے سب کا یہ کہنا تھا اگر یہ حکومت برسر اقتدار آ گئی تو فلسطینیوں کے لیے عرصہ حیات تنگ کرنے کی جو ہے وہ اپنے منصوبے پر جو ہے عمل درآمد کریں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور آپ نے دیکھا کہ عالمی سطح پر اس کی مخالفت ہونے کے باوجود جو ہے جو جنایت ہے، جو جرائم کا سلسلہ، وہ بدستور جاری ہے۔ حتیٰ اس مرتبہ امریکہ جو ہم جانبہ اسرائیل کی حمایت کر رہا تھا، اس نے بھی جو ہے اس کی مذمت کی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے اسرائیل کی جانب سے اس قسم کے واقعات کا سلسلہ جاری ہے۔ اور اس میں دو رائے نہیں ہے کہ جب تک اسرائیل کو لگام نہ دیا گیا اور اس کے آگے بند نہ باندھا گیا تو صہیونی حکومت کی جو بنیامین نتنیاہو کی جو موجودہ حکومت بنی ہے، انتہا پسند حکومت ہے، اس کے اس قسم کے سخت گیر آنا اور اس طرح جارحیت پسندانہ اقدامات کا سلسلہ بدستور جاری رہے گا۔ لیکن اس میں ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ اتنے ظلم اور ستم کے باوجود جو ہے جو استقامتی محاذ ہے ان کے جوانوں نے بھی بھرپور کارروائی کی ہے، اور اینٹ کا جواب پتھر سے دے رہے ہیں، اور اسی وجہ سے جو ہے اس وقت ہے جو صہیونی حکام میں اس میں اور عوام میں جو تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔
جی، بہت شکریہ۔ اس وقت چلتے ہیں پاکستان، جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں فلسطین فاؤنڈیشن پاکستان کے مرکزی رہنما جناب صابر ابو مریم صاحب۔ السلام علیکم جناب۔
جی وعلیکم السلام۔
کیا کہنا چاہیں گے کہ پچھلے 13 دن میں، یعنی جو جنوری 1 سے لے کے اب تک 9 سے 10 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں بڑی تعداد بچوں کی، یعنی 3 سے 4 کم سے کم معصوم بچے ہیں، اس جارحیت اور اس وحشی گری پر آپ کیا تبصرہ کریں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو غاصب صہیونی حکومت کی جتنی مذمت کی جائے میں سمجھتا ہوں کہ کم ہے، اور ہم اس کی سخت مذمت بھی کرتے ہیں، پاکستان کی عوام اس کی سخت مذمت کر رہے ہیں، اور یہ واقعی ایک غیر انسانی فعل ہے۔ ایک ایسا پارٹ فیل ہے کہ جو گزشتہ 75 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرزمین خلیفہ غاصب سہونی ریاست کے ہاتھوں انجام پا رہا ہے. اب یہ اس وقت بھی صورت حال ہے جیسا کہ آپ نے بھی بیان کیا ہے اور ہم کی جو خبریں موصول ہو رہی ہیں, گزشتہ 24 گھنٹوں میں ہوئی 3 معصوم بچوں کو وہاں پر بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہے. ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ وہ دنیا کی حکومتیں جو اپنے آپ کو بہت ہی بڑا انسانی حقوق کا چیمپئن کہتی ہیں, جو انسانی حقوق کا نعرہ لگا کر, کبھی ڈیموکریسی کا نعرہ لگا کر تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر حکومتیں بدلتے ہیں, ریجیم چینج کرتے ہیں, وہاں پر کیاؤس پیدا کرتے ہیں, وہاں پر وہ انارکی پیدا کرتے ہیں اور اپنے ناپاک عزائم کو تکمیل دینے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ بالآخر کب اس ڈیموکریسی اور انسانی حقوق کے نعرے کو کس وقت فلسطین میں اپلائی کریں گے, کب کشمیر میں اپلائی کریں گے, کب یمن میں کریں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال اس وقت عالمی دنیا کے منہ پر ایک پڑ رسید کر رہا ہے. جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مغربی معاشرہ جانوروں کے حقوق کی بات کرتا ہے, جانوروں کے حقوق کے اوپر بڑی بڑی کانفرنسیں کر ڈالتا ہے, اور اگر کسی جانور کو کوئی تکلیف کہیں پہنچ جائے اور سوشل میڈیا پر کوئی اس کی بات ہو جائے تو ایک واویلا کھڑا کر دیا جاتا ہے اور ایک تماشا لگا دیا جاتا ہے. لیکن کتنی ہی بدقسمتی یہ ہے کہ یورپ کے اندر کبھی کوئی پولیس والا کسی کی گردن پر اپنا گھٹنا رکھ کر اس کو قتل کر دے, یا فرانس کے اندر مظاہرہ کرنے والوں کو آنکھوں میں اسپرے کر کے اندھا کر دیا جائے, کشمیر میں ان کو پیلٹ گن مار دی جائے اور فلسطین میں معصوم بچوں کو قتل کر دیا جائے, تو یہ انسانی حقوق کے چیمپئن علمبردار خاموش ہیں. ان کے بالکل ان کے کوئی پتہ ہی نہیں چلتا کہ شاید یہ جاگ رہے ہیں یا مردہ ہیں. تو میں یہی کہتا ہوں کہ اس وقت بہت بڑا سوال ہے لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے انسانی حقوق کا نعرہ بلند کیا ہوا ہے لیکن ان کی آنکھیں فلسطین کے لیے.
لیکن صابر صاحب یہ بھی دیکھا گیا کہ جب بھی غاصب صہیونی حکومت کی طرف سے جرائم میں تیزی آئی ہے, فلسطینیوں کے عزم و حوصلے اور بلند ہوئے. آپ دیکھیں کہ پہلے جہادی گروہ کے نام سے چند تنظیمیں تھیں, لیکن اب غرب اردن میں ہر محلے میں ایک جہادی مسلح تنظیم وجود میں آ چکی ہے فلسطینیوں کی, جیسے جنین بٹالین.
اس بات میں تو جناب کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جس طرح انہوں نے ظلم و بربریت ریاست کر رہی ہے اس کے مقابلے میں جو فلسطینیوں کی ایک مجاہدانہ قوت ہے, جو ان کی مزاحمت ہے, جو ریزسٹنس ہے, وہ دن بدن تقویت پا رہی ہے. اور یہی وہ ریزسٹنس ہے کہ جس نے فلسطین کے مسئلے کو ایک عالمی مسئلہ بنا کر رکھا ہوا ہے. ورنہ آپ دیکھیے کہ دنیا کے کئی ایسے مسائل ہیں کہ جہاں پر جب ان کے مقامی لوگوں نے مزاحمت چھوڑ دی ہے, دنیا نے بھی ان کو فراموش کر دیا. یہ فلسطینیوں کی بہت بڑی کامیابی ہے اور ہم اس کو اس پر جتنا بھی فلسطینی قوم کو خراج تحسین پیش کیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ کم ہے کہ انہوں نے اس جہاد کے علم کو بلند رکھا ہوا ہے اور ظالم اور غاصب ریاست کے سامنے سیدھا سفر ہے. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ جو دنیا ہے وہ کہاں پر ہے. ہم اور آپ تو بات کر رہے ہیں, وہاں ایران میں آپ کے یہاں بات ہوتی ہے, پاکستان میں بات ہوتی ہے, دنیا کے چند اور ملکوں میں اس طرح بات ہوتی ہے, لیکن جو یہ نام نہاد لوگ ہیں جو انہوں نے اپنے اوپر ایک سیدھا سجا رکھا ہے, بالآخر ان کو بے نقاب ہونا چاہیے. امریکہ کو بے نقاب ہونا چاہیے, یورپ کو بے نقاب ہونا چاہیے. ان کی بربریت, ان کی یہ جو بدنما چہرے ہیں, اصل چہرے جو ہے وہ دنیا کے سامنے آپ کے اس طرح کے پروگراموں کے ذریعے آشکار ہوتے رہنا چاہیے, تاکہ دنیا جان لے کہ فلسطینیوں کی جو مزاحمت ہے وہی فلسطین کے مسئلے کا واحد حل ہے, اور اس کے سامنے جو ظلم اور بربریت ہے یہ کبھی انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوگی. اور حتماً یہ جو بہنے والا بے گناہوں کا خون ہے یہ انشاءاللہ غاصب صہیونی حکومت کو اس میں بہا کر لے جائے گا.
بہت شکریہ. انشاءاللہ فلسطینی عوام اپنے مقاصد میں کامیاب ہوں گے, اور ظاہر ہے کہ عوام کی قوت جب قوت بن کر سامنے ابھرتی ہے تو بڑی بڑی حکومتیں اس کے سامنے ڈھہ جاتی ہیں, اور یہی کچھ ہو رہا ہے غاصب صہیونی حکومت کے سلسلے میں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ. بہت شکریہ.
یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سمجھ لیجیے, اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
الصبح بدا من طالعته والليل دجا من وفرته ہے اور شب کی رونق زلفوں سے. اللہ اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ جبریل اتا لیلۃ اسرا جبریل امی پیغام خدا لے کر آئے تھے شب اسرا اللہ نے عرش پہ بلوایا قرب شرف ان کو بخشا اللہ 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 فمحمد سیدنا فالعز لنا لإجابتي.
سامعین ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام صبح امید. صبح امید.
عزیز سامعین محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، مومن نہ برائی کرتا ہے نہ ہی عذر پیش کرتا ہے، جبکہ منافق ہر روز برائی کرتا ہے اور ہر روز عذر خواہی کرتا ہے، اور حقیقی دوست وہ ہے جو تمہیں برائی سے بچائے، اور تمہارا دشمن وہ ہے جو تمہیں برائیوں کی ترغیب دلائے. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے حاکم و فرمان روا ہونے کے ساتھ ساتھ معنوی اور روحانی پیشوا بھی تھے. قرآنی آیات، اسلامی متون اور معتبر تاریخیں اس امر کی شاہد ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنے قیام کے ابتدائی لمحات سے ہی اسلامی حکومت کی داغ بیل ڈالی اور حقیقی حکمرانی کی تمام ذمہ داریاں اپنے کاندھوں پر اٹھائیں، اور اسلامی معاشرے کے بعد سیاسی، سماجی اور اقتصادی امور کو اپنی سرپرستی میں بادشائستہ اور لائق افراد کو سونپا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکومت اور سیاسی فرمان روائی کے علاوہ احکام الہی کو بیان کرنے والے، الہی قوانین کے مفسر اور قرآن مجید کی آیات کے اغراض و مقاصد بیان کرنے کے عہدے دار بھی تھے. اس قرآن مجید کی پیروی کرو اور اس سے نصیحت حاصل کرو جسے خداوند عالم نے اپنے پیغمبر پر نازل کیا ہے. ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک گروہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد اپنے پیغمبر سے درخواست کی کہ خداوند عالم ان کے لیے ایک حاکم و فرمان روا منتخب کرے. جس کی رہبری میں وہ خدا کی راہ میں جہاد کریں۔ خدا بند عالم نے حضرت طالوت علیہ السلام کو ان کی فرمان روائی کے لیے منتخب فرمایا، لیکن بنی اسرائیل نے ان کی اطاعت نہیں کی، ان کی صلاحیت اور شائستگی میں شک کرنے لگے۔ خدا بند عالم نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ اس منصب کے لیے طالوت کے انتخاب کا سبب علمی لحاظ سے ان کی برتری اور جسمی توانائی ہے۔ اے لوگوں، قرآنی آیات میں تم لوگوں کے لیے پند و عبرت پوشیدہ ہے۔ خدا نے اس لیے طالوت کو ان کے لیے حاکم اور فرمان روا قرار دیا تھا کہ وہ علم اور جسمی توانائی میں ان سے برتر تھے، اور وہ ان خصوصیات کی بنا پر جہاد اور جدوجہد کر سکتے تھے۔ فرزند رسول حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام اہل بیت رسول کی خلافت و امامت کی شائستگی ثابت کرنے کے لیے الہی احکام اور امت کی تمام ضرورتوں کے بارے میں فرماتے ہیں، لوگو، امت کے پیشوا ہمارے خاندان سے ہیں اور پیغمبر کی جانشینی کی صلاحیت ہمارے علاوہ کوئی نہیں رکھتا۔ خدا نے قرآن کریم میں اپنے پیغمبر کے ذریعے ہمیں اس منصب کے لیے شائستہ قرار دیا ہے، کیونکہ علم و دانش ہمارے پاس ہے اور ہم قیامت تک رونما ہونے والے ہر حکم، حتیٰ بدن پر لگی ایک معمولی خراش کے حکم سے بھی آگاہ ہیں۔ دین اسلام، جس کی بنیاد اور احکام و قوانین کے تانے بانے انسانی سیاست یعنی اسلامی سماج کے امور کی تدبیر کو تشکیل دیتے ہیں، اس میں معنوی رہبری کو حکومت اور فرمان روائی سے جدا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بے شک اسلام میں لوگوں پر حکومت و فرمان روائی بذات خود مقصد نہیں ہے، بلکہ اسلامی حاکم اس لحاظ سے اس منصب کو قبول کرتا ہے کہ اس کے سائے میں حق کو زندہ کر سکے اور باطل کو نابود کر دے۔ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام حکومت کو احیاء حق کا وسیلہ جاننے کے بجائے خود حکومت کو مقصد قرار دیے جانے پر اعتراض کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تم لوگوں کی دنیا اور یہ حکومت جس کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہو، میری نظر میں بکری کی ناک سے بہنے والے پانی کے برابر بھی قدر و قیمت نہیں رکھتے۔ مسلمانوں کے درمیان اتحاد و یکجہتی کے لیے دوسرا راستہ موجود ہے، اور وہ ایسے مشترکات ہیں جو دونوں فرقوں میں پائے جاتے ہیں، کیونکہ سب ایک کتاب، ایک پیغمبر اور ایک قبلے کی پیروی کرتے ہیں اور بہت سے اصول و فروع میں اتفاق نظر رکھتے ہیں۔ لہذا دوسرے مسائل میں اختلاف، آپس میں ٹکراؤ اور خونریزی کا سبب نہیں ہونا چاہیے، لیکن سیاسی اتحاد و یکجہتی کے تحفظ کے ساتھ ہر فرقے کو اپنے عقائد کے صحیح اور منطقی دفاع کا پورا پورا حق ہونا چاہیے، اور اپنے عقائد کے دفاع کے ساتھ ساتھ اپنے مشترک دشمن سامراج اور صہیونزم کے خلاف دیگر مسلمانوں کے ساتھ اتحاد و یکجہتی کی ضرورت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر مظفر نگر سے محترم یاسین احمد صاحب لکھتے ہیں کہ میرا اور ریڈیو تہران کا تعلق پرانا ہے، آج بھی ریڈیو تہران کی نشریات ہمیشہ کی طرح عبادت سمجھ کر سنتا ہوں، کیونکہ ریڈیو تہران کی نشریات کا آغاز تلاوت سے اور اختتام دعا سے ہوتا ہے، اور نعت رسول کے سائے میں تینوں وقت کی نشریات پوری دنیا میں سنی جاتی ہیں۔ دوستوں کی بزم میں خط لکھنے کا مقصد ریڈیو تہران اور اس کے تمام سامعین، خاص طور پر بزم دوستہ کے سامعین کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ جو روز بروز ریڈیو تہران کی رونق میں اضافہ کر رہے ہیں۔ اللہ سب کو سلامت رکھے، آمین۔ اور سامعین محترم یاسین احمد صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔ Oh, oh, oh.
ایک شخص کے پاس کھجوروں کا کافی بڑا ذخیرہ موجود تھا. اس نے مرتے وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وصیت کی کہ کھجوروں کے اس ڈھیر کو میرے مرنے کے بعد راہ خدا میں صدقہ فرما دیجئے. جب وہ شخص مر گیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجوروں کا وہ ڈھیر اس کی جانب سے صدقہ فرما دیا. البتہ ایک کھجور پڑی رہ گئی. آپ نے اسے اپنے دست مبارک میں لینے کے بعد ارشاد فرمایا، اگر یہ شخص اپنی زندگی میں خود اپنے ہاتھ سے کھجور کا دانہ راہ خدا میں دیتا تو اس کا یہ عمل اس کے مر جانے کے بعد اتنا بڑا کھجوروں کا ڈھیر جو میں نے اپنے ہاتھ سے صدقہ دیا ہے زیادہ بہتر ہوتا.
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا. اجازت دیجئے، خدا حافظ.
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے چھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 24 دیما 21 جمادی الثانی اور 14 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. اکیس جمادی الثانی سن 384 ہجری قمری کو چوتھی صدی ہجری قمری کے ایک مشہور مورخ اور ادیب محسن بن علی تنوخی نے 55 سال کی عمر میں وفات پائی. وہ شعر و ادب میں بھرپور صلاحیت رکھتے تھے. تنوخی نے تھوڑے ہی عرصے میں اپنے زمانے کے مروجہ علوم حاصل کیے اور پھر عدلیہ کے شعبے میں اپنی خدمات انجام دی. کتاب الفرج باد شدہ اس دور کے تاریخی اور سماجی حقائق کی آئینہ دار ہے، جس کو تنوخی نے خاص توجہ اور غور و فکر کے ساتھ تحریر کیا ہے. ان کی ایک اور کتاب المساجد ہے، جو اخلاقی داستانوں اور حکایات پر مشتمل ہے. چودہ جنوری سن 1761 عیسوی کو احمد شاہ ابدالی اور مرہٹوں کے درمیان پانی پت کی تیسری جنگ لڑی گئی. احمد شاہ ابدالی، جو نادر شاہ دورانی کا معتمد سالار تھا، اس کے انتقال کے بعد شاہی تخت و تاج کا وارث بن گیا. اس نے بر صغیر پر یکے بعد دیگرے 5 حملے کیے اور شمالی بر صغیر میں مرہٹہ اقتدار کی بیخ کنی کر دی. 14 جنوری 1761 کو احمد شاہ ابدالی اور مرہٹوں کے درمیان پانی پت کے مقام پر تیسری اور سب سے بڑی جنگ ہوئی. چونکہ بیشتر مرہٹہ سردار روایتی جنگ سے ہٹ کر کھلے میدان میں جنگ کرنے کے خلاف تھے، لہٰذا ان میں آپس میں پھوٹ پڑ گئی. شام تک خونریز جنگ جاری رہی اور بالآخر مرہٹوں کے قدم اکھڑ گئے. پانی پت کے میدان میں شکست کے بعد مرہٹے پھر سنبھل نہ سکے. چودہ جنوری سن 1875 عیسوی کو نوبل انعام یافتہ جرمن ڈاکٹر البرٹ شوئٹزر فرانس کے شہر ایلزاس میں پیدا ہوئے. وہ ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ فلسفی اور موسیقار بھی تھے. جرمنی کے جس علاقے میں شوئٹزر پیدا ہوئے تھے، وہ پہلی جنگ عظیم کے بعد فرانس میں شامل ہو گیا تھا. البرٹ شوئٹزر ڈاکٹری کی تعلیم پوری کر کے افریقہ چلے گئے اور گیبون میں ایک اسپتال قائم کیا. نیز اپنی پوری زندگی افریقہ کے غریب و نادار لوگوں کی مدد اور ان کے علاج و معالجے کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے کئی کتابیں بھی لکھی ہیں جن میں فلسفہ تمدن کتاب کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ سن 1952 عیسوی میں ان کو بیماروں کی خدمات کے عوض امن کا نوبل انعام دیا گیا۔ 1965 عیسوی میں البرٹ شویٹزر کا انتقال ہو گیا۔ چوبیس دہما 1376 ہجری شمسی کو مشہور معاصر مترجم استاد محمد امامی قاضی کا انتقال ہوا۔ وہ بعد میں محمد قاضی کے نام سے مشہور ہو گئے تھے۔ محمد قاضی نے فرانسیسی زبان پر عبور حاصل ہونے کی وجہ سے دنیا کی اہم ادبی اور تاریخی کتابوں کا ترجمہ کیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مغرب کے بہت سے مشہور ناولوں کے ترجمے سے موجودہ نسل کی آشنائی محمد قاضی کی کوشش اور ذوق و شوق کی مرہون منت ہے۔ محمد قاضی کا ترجمہ بہت رواں اور سلیس ہے۔ چودہ جنوری سن 1991 عیسوی کو غاصب اسرائیل کی خفیہ تنظیم موساد کے ایجنٹوں نے تیونس میں تنظیم آزادی فلسطین پی ایل او کے اعلیٰ عہدیدار صلاح خلف اور ان کے دو ساتھیوں کو قتل کر دیا۔ صلاح خلف جو ابو عیاد کے نام سے معروف تھے، پی ایل او کی مرکزی کمیٹی کے رکن اور پی ایل او کے فوجی بازو تحریک فتح کے سیکیورٹی انچارج تھے۔ پی ایل او کے ان عہدیداروں کے قتل سے وہ بھی ایک آزاد ملک یعنی تیونس کی قومی حاکمیت اور عرضی سالمیت کے خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ ثابت ہو گیا کہ غاصب اسرائیلی حکومت اپنے مخالفین کو ختم کرنے کے لیے کسی بھی بین الاقوامی قانون کا پابند نہیں ہے۔ قابل ذکر ہے کہ غاصب اسرائیلی حکومت کے ایجنٹوں نے بارہا دیگر ممالک میں فلسطینی اور لبنانی تنظیموں کے لیڈروں کو قتل کیا ہے۔ چودہ جنوری سن 2011 عیسوی کو تیونس کے عامر حکمراں زین العابدین ابن علی نے آمریت کے خلاف اپنے ملک کے عوام کے قیام کے بعد فرار ہو کر سعودی عرب میں آل سعود کے دامن میں پناہ لی۔ زین العابدین ابن علی کے فرار کے بعد تیونس میں حبیب بورقیبہ اور زین العابدین ابن علی کی نصف صدی پر محیط عامرانہ حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور لوگوں نے آزاد فضا میں سانس لی۔ زین العابدین ابن علی ایک فوجی افسر اور ملکی خفیہ ایجنسی کے سربراہ تھے۔ وہ سن 1987 عیسوی میں تقریباً ایک مہینے تک تیونس کے وزیر اعظم بھی رہے اور 1987 عیسوی میں ہی 33 سال سے ملکی مسند اقتدار پر براجمان عامر حکمراں حبیب بورقیبہ کے خلاف بغاوت کر کے اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ زین العابدین ابن علی 23 سال تک تیونس کے اقتدار پر جمے رہے اور اس دوران انہوں نے اسلام مخالف اور مغرب سے وابستہ پالیسی پر عمل کیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے چھڑوں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے چھڑوں کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کلمۃ المعتصمین و مقالة المتحرزین و اعوذ بالله تعالی من جور الجائرین و کید الحاسدین و بغی الظالمین وأحمده فوق حمد الحامدين اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من يا أرحم الراحمين.